بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہماری نگاہ کے پانچویں نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع پاکستان کی داخلی صورتحال ہے, اور اس حوالے سے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب. آپ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں مجلس وحدت مسلمین کے. آغا صاحب, ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آغا صاحب, سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ میڈیا سے ہم جو پرسیو کر رہے ہیں اور ویسے بھی جو ملکی حالات دیکھ رہے ہیں ہم, اس میں ظاہراً یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال بھی اور مستقبل بھی یہ دونوں مخدوش ہیں. کیا یہ پرسیپشن ٹھیک ہے یا یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں, جو ممالک اپنی خود مختاری کی حفاظت کرتے رہے, جن ممالک نے باقی اقوام کے مقابلے میں ترقی کی, ان کے ہاں سب سے زیادہ جو چیز پائیداری کے ساتھ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں امن قائم تھا, لوگوں کو ان کے حقوق ملتے تھے, کوئی انتشار نہیں تھا, اور ایک پرسکون ملک کے اندر ذہن بھی ٹھیک کام کرتے ہیں, اور ترقی کا ماحول اور اس قوم کی رشد اور اس کی ترقی کے لیے انوائرمنٹ بھی پوری طرح سے مہیا ہوتا. لیکن اس کے مقابلے میں جن ممالک کو یا جن سسٹمز کو آپ نے طول تاریخ میں تباہ ہوتے دیکھا ہے, اس کے پیچھے بھی جو بنیادی ترین عامل ہے وہ اس ملک میں امن کا فقدان اور امنیت کا فقدان ہے. قرآن کریم نے بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے, اور جس چیز کی انبیاء نوید دیتے رہے ہیں یا دعا کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو امن کا ماحول فراہم کر. چونکہ امنیت کسی قوم کی ترقی, اس کے رشد, اس کے تکامل اور معاشرے میں استقامت کے لیے سب سے اہم پہلو ہے. اس حوالے سے اگر ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بد امنی کا شکار پاکستان ہے. آپ چاہے کسی بھی سرزمین میں دیکھیں, پاکستان سے متعلق پارا چنار سے لے کر کراچی تک, کوئٹہ سے لے کر گلگت بلتستان تک, امن نام کی کوئی چیز آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتی. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے غربت سے جس کا تعلق ہے, فقر سے جس کا تعلق ہے, جس کا تعلق آپ کے ہاں کی بے روزگاری سے ہے, معیشت کے جتنے بھی پلانز ہیں ان کی ناکامی سے ہے, جس کے نتیجے میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ طبقات ایسے ہیں جو زیادہ کھاتے پیتے ہیں اور سب چیزیں ان کے اختیار میں ہیں, اور اس کے مقابلے میں کچھ طبقات ایسے ہیں جو دن کو اگر ان کو کھانا ملتا ہے تو رات کے کھانے کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. لہذا جن لوگوں کے پاس وسائل اور امکانات نہیں ہوتے وہ پھر دو ہی رستے اختیار کر سکتے ہیں اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے, یا خودکشی کا رستہ ہے یا پھر دوسروں سے چھیننے کا رستہ ہے. اب یہ جو رستہ ہے خودکشی کا, وہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. کیوں اپنی جان لوگ خطرے میں ڈالیں اور اپنے آپ کو ماریں؟ بالعموم وہ لوگ جو زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ یہ رستہ اختیار کرتے ہیں, اور ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا غیظ و غضب, جن کے اندر کی غیرت, جن کے اندر کی للکار انہیں مجبور کرتی ہے, جب ایک طبقہ کھا رہا ہے تو آپ جائیں اسے چھینیں. تو اب اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ چوری بھی ہے, کرپشن بھی ہے, لوٹ مار بھی ہے, اسٹریٹ کرائمز بھی ہیں, اور اس کے ریشو میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
یہ دہشت گردی کو بھی فیول یہیں سے ملتا ہے.
یہ ایک پہلو ہے. میں اس لیے عرض کیا کہ دو پہلو ہیں. دوسرا پہلو ہے وہ جس کا تعلق عام دہشت گردی سے ہے. عام دہشت گردی کی طرف بھی جو لوگ گئے ہیں ان کے سامنے دو اہداف ہیں یا دو وجوہات ہیں. ایک وجہ ان کی نظریاتی تربیت ہے, اور دوسری وجہ ان کے گھروں کی غربت ہے.
صحیح.
غربت اور نظریاتی تربیت دونوں نے جمع ہو کے اس قوم کے اندر ایک ایسے ناسور کو جنم دیا ہے جس کے اب تک کی کاروائیوں کے نتیجے میں یہ ملک اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. لہذا جو کچھ میڈیا میں اٹھ رہا ہے یا جو کچھ میڈیا میں بیان کیا جا رہا ہے, میرا خیال یہ ہے یہ 10% بھی نہیں ہے.
اچھا.
یعنی جو حقائق ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہیں, جو داخلی صورتحال ہے وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے. اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے نام کے حوالے سے ایک حکومت نظر آتی ہے, لیکن اگر حکومتی رٹ کی بات کریں تو پورے پاکستان میں کہیں پر آپ کو حکومت کی رٹ کوئی نہیں نظر آتی. دہشت گرد دہشت گردی کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں, نہ ان پر ہاتھ ڈالنے والا کوئی ہوتا ہے, نہ ان کے سرپرستوں کو پکڑنے والا کوئی ہوتا ہے, نہ ان کو جو لوگ لوجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں ان کو پکڑنے والا کوئی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں قانون شاید ہو لیکن اس قانون پر عمل درآمد کے لیے نہ کوئی منصوبہ ہے اور نہ کوئی اس طرح کی باڈی ہے. اچھا, جو باڈی قانون کو عملی شکل دینے کے لیے موجود ہے جس کو آپ پولیس کہتے ہیں, انتظامیہ کہتے ہیں, وہ خود کرپشن میں پوری طرح سے ملوث ہے. خود وہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, اغوا برائے تاوان کرتے ہیں, بینکوں کو لوٹتے ہیں, گینگ ریپ میں وہ لوگ ملوث ہوتے ہیں. یعنی اس طرح سے جن اداروں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں, وہی ادارے لوگوں کو کمزور کرنے میں, لوگوں کو لوٹنے میں, لوگوں کے امن و سکون کو تباہ اور برباد کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں. پھر ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نظاموں میں ہوتا ہے وہ ایک عدلیہ کا نظام ہوتا ہے, جہاں پر آپ کو آخری امید کے طور پر یہ کرن آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے ہو سکتا ہے ایک مظلوم کو انصاف ملے. لیکن ہمارے ہاں جو عدلیہ کا نظام ہے وہ نظام اتنا کرپٹ ہے کہ وہاں پر ایک وکیل جب آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وکیل کی جگہ آپ جج کر لیں. صحیح. آپ وکیل کو بجائے پیسے دینے کے جج کو پیسے دے دیں تاکہ آپ کو انصاف اس پیسے کے مقابلے میں فراہم ہو. جس معاشرے میں انصاف اس طرح سے بکے, جس معاشرے میں انصاف فراہم کرنے والے ادارے اور شخصیات اس طرح سے بکیں, جس ملک اور نظام کے اندر انصاف فراہم کرنے کے ذمہ دار اداروں کے افراد خود سب سے بڑے کرپٹ ہوں, وہاں پر آپ اس قوم کے ایک روشن مستقبل کی امید کبھی نہیں کر سکتے. لہذا جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بہت کم ہے اس سے جو کچھ حقیقت میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فوج کے اندر, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر, ہماری پولیس کے اندر, ہماری عدلیہ کے اندر, یعنی جو بھی پلرز ہیں اس نظام اور سسٹم کو سنبھالنے کے, ان تمام پلرز کے اندر وہ خرابیاں جو کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں, وہ تمام کی تمام خرابیاں بدرجہ عتم پیدا ہو چکی ہیں. لہذا اس حمام میں اب کوئی بھی بالباس نہیں رہا. اب اس طرح کی صورتحال میں اگر میڈیا میں دو چار آوازیں اٹھتی ہیں یا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کسی ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور واویلا مچتا ہے تو دو ہفتے کے بعد موضوع بدل جاتا ہے, نئے موضوعات آ جاتے ہیں, پرانے جو اہم ترین ایشوز ہوتے ہیں وہ دفنا دیے جاتے ہیں اور موضوع باقاعدہ بدلوا دیے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اور اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا. ابھی آپ نے دیکھا ایبٹ آباد کا جو واقعہ تھا, یہ زندہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے واقعات اس پوری قوم کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں.
بالکل.
لیکن یہاں پر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا. یعنی آپ کی خود مختاری چیلنج ہوئی, آپ کی آرمی جس کی ذمہ داری اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے اس کی آبرو اور اس کی شان کو ملیامیٹ کر دیا گیا, آپ کی انتظامیہ کو فیل کر دیا گیا, آپ کے دفاعی سسٹم کو پوری طرح سے جام کر دیا گیا, آپ کی حکومت خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہی اور باہر سے یہ قوتیں آئیں اور انہوں نے اپنا کام کیا, چاہے وہ ڈرامہ ہے چاہے وہ حقیقت ہے. لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ وہ لوگ آئے, کاروائی انہوں نے کی, واپس گئے, ان کا ایک بال بیکا نہیں ہوا اور وہ آپ کے لوگوں کو بھی یہاں سے اٹھا کر لے گئے. اب یہ اسامہ بن لادن سے قطع نظر اگر آپ دیکھیں تو کسی زندہ قوم اور کسی مضبوط نظام کی موت کی آخری اینٹ یہ ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ آپ کی سرزمین میں ہو گیا اور اس کے بعد 20 دن کے اندر جتنے واقعات پورے پاکستان میں ہوئے ہیں ان واقعات کا اگر آپ جائزہ لیں تو ابھی جو آپ کے کراچی میں پی این ایس کا جو واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کے اندر بھی جس طرح سے اس قوم کی سرخی ہوئی ہے, جس طرح سے اس قوم کا پورا اثاثہ وہاں پر تباہ ہوا ہے, یہ کسی بیوروکریٹ کے باپ کی جیب سے آیا ہوا پیسہ نہیں تھا, یہ کسی سیاستدان کے گھر سے آئے ہوئے پیسے نہیں تھے, یہ کسی فوجی کسی بحریہ کے افسر کسی بھی بیوروکریٹ کے گھر سے آئے ہوئے پیسے نہیں تھے, یہ غریب کے خون پسینے کی کمائی تھی جس کے نتیجے میں اتنا قیمتی اثاثہ وہاں پر موجود تھا اور ان اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی آرمی کو, پاکستان کی بحریہ کو, پاکستان کی فضائیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی.
اب اس کے نتیجے آپ دیکھیں کہ آئندہ سالوں میں کیا بنتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی بحریہ کمزور ہے, کچھ نہیں کر سکتی.
صحیح.
آپ کی آرمی انتہائی کمزور ہے, اس کو اس طرح کی کسی بھی کاروائی کا علم نہیں ہوتا. آپ کی فضائیہ کے پاس جو سہولتیں تھیں وہ سہولتیں انہوں نے تباہ کر دیں. دوسرے لفظوں میں آپ ایک مفلوج ملک ہیں جس کے پاس ایٹمی اثاثہ ایک کھلونے کے طور پر موجود ہے, اور وہاں پر کبھی بھی کوئی بھی چھوٹا سا گروپ آگے قبضہ کر سکتا ہے اور پوری دنیا کے امن کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آ سکتا ہے. یہ نظریہ ہے اس وقت مغرب کا اور خصوصاً امریکیوں کا, کہ وہ اس چیز کو ہر ذہن تک پہنچائیں اور پاکستان کے حوالے سے ان کو بدظن کریں اور آخر کار آپ سے یہ اثاثہ بھی چھین لیں. اور اس کے لیے جو مقدمات فراہم ہو چکے ہیں اس میں ہمارے اپنے لوگ پوری طرح سے شامل بھی ہیں, پوری طرح سے اس میں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. حتیٰ اس آپریشن کے حوالے سے جو ایبٹ آباد میں ہوا ہے اور جو آپریشن ابھی کراچی میں ہوا, دونوں کے حوالے سے بعض خبریں یہ ہیں کہ اندر کے لوگ ملے ہوئے تھے. جب ایسی قوتیں جن کا فریضہ اور جن کی زندگی کا مقصد اس ملک کا تحفظ ہے, وہ اگر اس طرح کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے وقار اور اس کی عزت اور اس کی آبرو کو خاک میں ملا سکتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو کس سے توقع ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت کرے. لہٰذا جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ انتہائی مخدوش صورتحال ہے, اور آئندہ جو مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے وہ انتہائی تاریخ نظر آ رہا ہے. جب تک کوئی ایسا انقلاب رونما نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں اس ملک کے محب وطن اور اس ملک کی آبرو اور عزت سے محبت کرنے والے لوگ سامنے آ کر دہشت گردوں کا, نام نہاد لشکروں کا, نام نہاد ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کے وجود کی مخالفت کی تھی اور آج پاکستان کے علمبردار بن کر پاکستان کو دوبارہ سے لوٹ رہے ہیں, ان لوگوں کا مقابلہ کرنے والے لوگ میدان میں نہ آئیں, اس وقت تک ہمیں مستقبل کے کسی اچھے امید کی بنیاد پر جینے کی کوئی توقع ہمارے سامنے نہیں ہے.
درست. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ انقلاب اور تبدیلی جو ہے وہ ہی ایک واحد رستہ ہے ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صرف اس مئی میں جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ہر واقعہ اتنا ہے کہ ہم اس پر صدیوں صبح ہیں تو وہ کم ہے. خود اسامہ بن لادن کے لیے جو آپریشن کیا گیا وہ ڈرامہ تھا یا درست تھا, اسی طرح پی این ایس مہران پہ جو ہوا, دوسرے جو کل اور پرسوں کے واقعات ہیں یہاں پر جو سی آئی ڈی کے انتہائی اہم اور حساس مراکز پہ حملے ہوئے, تو یہ اتنے بڑے واقعات ہیں اس پر یہ کیا مقدمات فراہم نہیں کرتے کہ تبدیلی کے لیے عوام اٹھ کھڑے ہوں؟
دیکھیے, غربت سب سے بڑی مشکل ہے. اگر کسی بھوکے کے سامنے آپ کھانا رکھ دیں اور اس کو بھوک کی شدت کا احساس ہو تو پھر باقی چیزیں وہ بھول جاتا ہے.
صحیح.
پاکستان کو ایک طرف غریب رکھا گیا ہے, اس کی ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے, اس کی صنعت کو تباہ کر دیا گیا ہے, لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے, اور دوسری طرف یہ دہشت گردی مسلط کر دی گئی ہے.
صحیح.
جو لوگ بلک بلک کے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کو جب نظریاتی حوالے سے یہ سپورٹ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر طور پر ان میدانوں میں کام کر سکتے ہیں جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جب تک عوام کے اندر ایک فکری تبدیلی کے لیے جدوجہد نہ ہو, جب تک عوام کو شعور نہ بخشا جائے, جب تک عوام کے اندر ایک فکری تبدیلی کے لیے باڈی نہ بنے اور وہ آ کر ہر طبقے اور ہر مسلک کے لوگوں کو بیدار کرنا شروع نہ کر دے, اس وقت تک کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. آج کا معاشرہ گزشتہ 10 سال پہلے کے معاشرے سے مختلف ہے. ان 10 سالوں میں جتنی میڈیا کو آزادی ملی ہے, اس آزادی کے نتیجے میں آج ان موضوعات پر پاکستان کے اندر بات چیت ہوتی ہے جن پر کسی زمانے میں ایک حرف کہنا یا اشارتاً بات کرنا بہت بڑا جرم کہلاتا تھا.
صحیح.
آپ دیکھیں, عدلیہ کے خلاف اس وقت بات ہو رہی ہے, فوج کے خلاف اس وقت بات ہو رہی ہے, 10 سال پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جہاں پر میڈیا کی آزادی نے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے ہیں اور بہت سارے ہمارے دشمنوں کے اہداف کو پورا کرنے میں وہ مدد کر رہا ہے, یہی میڈیا کی آزادی مدد کر رہی ہے, وہیں پر کچھ اس کے مثبت پوائنٹس بھی ہیں, مثبت پہلو بھی ہیں, اور ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر کم از کم موجودہ صورتحال کے خلاف ایک آواز اٹھانا, بات کرنا, لوگوں کو جرأت دینا, اور وہ جو مقدس گائے تھیں ان کو نشانہ بنانا اور ان کے چہروں سے پردہ اٹھانا اور لوگوں کو بتانا کہ بھائی کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کس کے کیا جرائم ہیں, یہ آج کی میڈیا کو بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب تک اسلامی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں، دینی تحریکوں کے علمبردار لوگ اٹھتے نہیں ہیں اور لوگوں کو شعور دینے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو ان کی شرعی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک کسی مثبت انقلاب کی، مثبت تبدیلی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ سیکولر جماعتوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی تبدیلی لے کے آئیں۔ آپ ایم کیو ایم سے، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ سے آپ کو توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی تبدیلی لے کے آئیں، اس لیے کہ ان کی تبدیلی اگر آئے گی بھی تو وہ غلامی کی زنجیروں میں اضافے کی صورت میں ہوگی۔ پیٹ بھرنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے دو روٹیاں زیادہ مل جائیں اس تبدیلی کے نتیجے میں، لیکن آپ کی گردن پوری طرح سے استعمار اور مغرب کے شکنجے کے اندر قید ہوگی۔ لہٰذا ان سے آپ کو توقع نہیں ہونی چاہیے، اگر توقع ہے تو وہ دین کے علمبرداروں سے ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی تبدیلی کی توقع ہے اور اس کے لیے جدوجہد ہو سکتی ہے تو وہ اس پلیٹ فارم پہ ہو سکتی ہے جن کا نظریہ خدا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور قرآن کی روشنی میں اس ملک کے اندر ایک انقلاب ہے۔
درست۔ اچھا صاحب، ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ملکی صورتحال کے حوالے سے کہ ایک چکی کا پارٹ طالبان کے حملے ہیں اور ان کی طرف سے ابھی حالیات کاروائیوں کی بھی ذمہ داری قبول کی گئی جو انتہائی پروفیشنل طریقے سے انجام دی گئی، اور آئے روز عام عوام ان کے قتل و غارت کا شکار بن رہے ہیں۔ دوسری چکی کا جو پارٹ ہے وہ ہے امریکی ڈرون حملے، اور 2 مئی کے واقعے کے بعد امریکہ کے صدر نے خود یہ کہا ہے کہ وہ مزید پاکستان میں سرجیکل سٹرائکس کی جو حق ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو ان دو طرف سے پسنے کے بعد آپ ہماری قوم کے حوالے سے ان کی جو موجودہ مقام ہے اس سے بہتری کی طرف کون سا راستہ پاتے ہیں؟
دیکھیے، امریکیوں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ امریکیوں نے ڈرون حملے، اگر آپ ایبٹ آباد کے واقعے کو دیکھیں تو اس کے بعد مزید آپ کو کسی شش و پنج اور کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا ہدف کیا ہے۔ ڈرون حملے اگر ہوتے رہے ہیں تو یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان اور ہماری فورسز کی اجازت سے ہوتے رہے ہیں۔ بغیر اجازت کے ممکن نہیں تھا کہ امریکی ڈرون حملے یہاں پر ہوتے اور ہماری حکومت خاموش رہتی، اجازت سے ہوتے رہے۔ دوسرا پہلو ہے طالبان کے حوالے سے، لشکروں کے حوالے سے اور القاعدہ کے حوالے سے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری فورسز کے اندر بڑے مضبوط قسم کے لوگ موجود ہیں جو اب بھی ان لوگوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔
صحیح۔
ہماری فورسز کے اندر، آرمی کے اندر، ریٹائرڈ لوگوں میں بھی اور موجود آرمی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان اہداف کی نشاندہی میں طالبان کی مدد کرتے ہیں،
صحیح،
القاعدہ کی مدد کرتے ہیں، ان کو لوجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں، معلومات کے حوالے سے سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جب دونوں طرف سے لوگ پس رہے ہوں تو لوگوں کے سامنے جب تک ایک ایسی قیادت اور ایک ایسا پلیٹ فارم نہ آئے جو لوگوں کو اس فکری گمراہی اور فکری انتشار کی اس کیفیت سے باہر نکال سکے، اس وقت تک کسی تبدیلی کی ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یعنی ایک طرف مغرب کا حملہ ہے، امریکیوں کا حملہ ہے، دوسری طرف طالبان اور القاعدہ اور جو موجود یہاں پر لشکر ہیں جن پر ہماری ایجنسیوں نے کام کیا ہے، جی، ان کا حملہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان یقینی طور پر عوام پس رہی ہے، لیکن عوام کو بیداری کا پیغام دینے والے لوگوں کے رجحانات کیا ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔
سیاسی اور مذہبی دونوں کے آتے ہیں۔
جو لوگ عوام کو بیداری کا پیغام دے سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بنیادی طور پر یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو نظریاتی ہوتا ہے۔ نظریات کی پرچار اور نظریات کا فروغ دینی مراکز سے ممکن ہے، اور دینی مراکز پر پہلے ہی امریکیوں نے خوب کام کیا ہے، امریکی گماشتوں نے خوب کام کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی عرب ملک کی صورت میں ہوں یا کسی جماعت کی صورت میں ہوں یا کسی پارٹی کی صورت، جو بھی ہو، بہرحال امریکیوں کے اور مغرب کے اہداف کے حصول کے لیے پہلے مدارس بنائے گئے ہیں، ان کو پوری طرح سے سپورٹ فراہم کی گئی ہے۔ پاکستان جو کہ ایک بریلوی ملک تھا جہاں پر بریلویوں کی اکثریت تھی، آج آپ کو جتنے بھی مراکز نظر آتے ہیں وہ غیر بریلوی نظر آتے ہیں، اور اس پر یقیناً گزشتہ ان دہائیوں میں بھرپور کام ہوا ہے۔ وہ مراکز جہاں سے لوگوں کو بیداری کا پیغام ملنا چاہیے تھا وہ خود تضادات کا شکار ہیں۔ ایک طرف وہ القاعدہ اور فرض کریں لشکروں کی حمایت کرتے ہیں، وہی مراکز ہیں،
اور اس کو دین کا پیغام سمجھتے ہیں اور لوگوں کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ شہید ہیں. دوسری طرف جب ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں یا دوسرے معاملات میں آل سعود اور دیگر اس طرح کے لوگوں کی انوالومنٹ نظر آتی ہے اور پاکستان کے وقار اور اس کی عزت و ناموس کو خاک میں ملانے میں ان کا بھرپور کردار نظر آتا ہے, تو یہاں پر پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور جو لوگ ان مسائل میں آواز اٹھائیں ان کو حرمین کے دشمن قرار دے کر ان کے مقابلے میں محاذ آنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس تضاد کی دنیا میں حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچنا اور حق تک لوگوں کو پہنچانا اتنا آسان کام نہیں ہے, چونکہ معاشرہ ان تضادات کا شکار ہے اور جن اداروں کی ذمہ داری ان عوام کو فکری اور شعوری بلندی تک پہنچانا تھا وہ خود اپنے مادی مسائل کی وجہ سے تضادات کا شکار ہیں. لہٰذا جو ادارے یہ ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھاتے تھے وہ ادارے جب خود گمراہ ہوں گے تو پھر آپ کو عوام سے کسی ہدایت کی اور کسی منطقی نتیجے تک پہنچنے کی توقع نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہم مجموعی طور پر من حیث القوم پاکستان کے اندر اس طرح کے تضادات کا شکار ہیں. اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ ایسے گروہ کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگ بہترین امت ہو جن کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اٹھیں, اللہ نے تمہیں اٹھایا ہے, اٹھو اور امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اوپر اس طرح کے لیبلز تو نہ ہوں لیکن وہ اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو بچانے کے لیے, اس سرزمین کے عوام کو بچانے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قرآنی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے, تعصب کی عینک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میدان میں اتریں, کام کریں, لوگوں کو شعور دیں. جس دن اس طرح کا کوئی گروہ اٹھے گا چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو پھر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ تبدیلی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی.
درست صاحب, چونکہ آپ خود ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں آپ مجلس عبادت مسلمین کے, تو یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, تو کیا مجلس عبادت مسلمین اس کیپیسٹی میں بڑھ کر دیگر جو گروہ ہیں جس طرح اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ عبادت مسلمین کے لیے کسی دھڑے کو یہ ریپرزینٹ نہیں کرتی, تو وہ دیگر جو فیکشنز ہیں خصوصاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جو دینی دھڑے ہیں مختلف اور ہم خیال بھی ہیں, انہیں ساتھ ملا کر اس صورتحال میں کوئی مثبت رول پلے کر سکتی ہے؟
بات آپ کی بڑی اہم ہے. مجلس وحدت مسلمین کو بھی تشکیل پائے زیادہ سے زیادہ سال گزرا ہے, دوسرا سال ابھی شروع ہوا ہے. ہمارا جو ہدف ہے اور ماٹو ہے اور ہماری آرزو اور ہمارا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر فرقوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ وحدت مسلمین کی بنیاد پر تبدیلی آ سکتی ہے.
صحیح.
اس کے لیے یہ صرف سیمیناروں کی حد تک نہیں بلکہ عملی معاشرے کے اندر جدوجہد کی ضرورت ہے. وہ موضوعات جن پہ تمام مسالک مشترک ہیں ان موضوعات کو اٹھانے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کینسر زدہ جسم کا تصور کر لیں جس کے مختلف حصوں پہ مختلف قسم کے ضرب لگے ہوں اور وہ وینٹیلیشن پہ اس وقت موجود ہو, تو ایک ایسے جسم کو بچانے کے لیے جتنی قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی ہونی چاہیے. لہذا پاکستان کے اندر فرقواریت عروج پہ پہنچ گئی, قوم پرستیاں عروج پہ پہنچائی گئیں, کرپشن عروج پہ پہنچ گیا, دھوکہ بازی اور اداروں کی خرابیاں اور اداروں کو تباہ کرنے کا عمل عروج تک پہنچا ہوا ہے. اب ایسی صورتحال میں ایک ہمگیر قومی تحریک کی ضرورت ہے اور اس ہمگیر قومی تحریک کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, یعنی اتنی آسانی سے نہیں. اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین نے اپنے ذمے کچھ کام لیے ہیں کہ ہم ان اہداف کے حصول کے لیے اپنی بسات کے مطابق ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے اور اٹھنا چاہیے. اب ہمیں جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ان چیلنجز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کچھ چیلنجز کا تعلق داخلی ہے, داخلی مسائل سے ہے, اور کچھ کا تعلق خارجی ہے. مجلس وحدت مسلمین میں شک تو نہیں ہے کہ یہ شیعہ قوم کے اندر پیدا ہونے والی, اٹھنے والی اور تشکیل پانے والی ایک جماعت ہے, تو اس کے سامنے جہاں پر قومی مسائل ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے وہیں پر اسلامی مسائل بھی ہیں جن کا تعلق تمام مسلمین سے ہے.
وہیں پر پھر شیعوں سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بھی ہیں، لہٰذا ہمیں ان تینوں محاذوں پر تینوں زاویوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک نئی باڈی کو اتنے بڑے بڑے محاذوں پر اگر کام کرنے کی ضرورت پڑے تو ان کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس میں جو داخلی انتشار ہے شیعوں کے اندر وہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے شیعوں کو، چونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ مکتب تشیع اپنے مکتبی نظریات کے حوالے سے ایک ایسا مکتب ہے جس میں زندگی ہے، جس میں حرارت ہے، اس لیے اس مکتب کو جتنا ہو سکے تباہ اور برباد کرنے کی کوششیں مغرب کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان چونکہ انقلاب اسلامی کے بعد وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ اس انقلاب کے اثرات کو قبول کیا تھا، لہٰذا یہاں پر سب سے زیادہ اس بیداری کی تحریک کو دبانے کی کوششیں ہوئیں اور اس کے لیے بڑی بڑی لابیز نے کام کیا، وہ مغرب کی بھی تھیں اور اسلامی دنیا کی بھی تھیں۔ لہٰذا ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم سوچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعوں کو توڑنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں اس میں عقیدتی انحرافات اپنی جگہ ہیں اور خود مختلف گروہ پیدا کرنا اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، ان گروہوں کے درمیان پھر اختلافات پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے سے لڑانا ایک اور مسئلہ ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر پاراچنا سے لے کر کراچی تک کوششیں کی ہیں کہ جو بیدار طبقات ہیں ان کو معاشرے سے کاٹ کے دور کر دیا جائے اور جو روایتی شیعہ ہیں ان روایتی شیعوں کو پروموٹ کیا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اس طرح کے داخلی سینکڑوں مسائل ہیں جن کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا میدان ہے وہ ہے وحدت بین المسلمین کا۔ پاکستان کے اندر بریلوی بھی بستے ہیں، اہل حدیث بھی بستے ہیں، دیوبندی بھی بستے ہیں، دیگر مسالک کے لوگ بھی بستے ہیں، اب ان کے آپس کے اختلافات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان اختلافات کے مقابلے میں شیعہ اور سنی کا جو اختلاف ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو نمایاں نظر آتا ہے، اور اس کو نمایاں کرنے میں صدام حسین نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، کرنل قذافی نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر آل سعود نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ان سب کے پیچھے جو قوت استعمال ہوتی رہی ہے وہ امریکیوں کی قوت ہے، اس لیے کہ مشرق وسطی میں اگر امریکیوں کے مفادات کو سب سے زیادہ کسی قوم نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ قوم مکتب تشیع نام رکھتی ہے، مکتب تشیع کے پیروکاروں نے سب سے زیادہ مغرب کے اور آج کے فرعونوں کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے
عالمی سطح پر،
عالمی سطح پر بالکل۔ اور اس حوالے سے جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مکتب تشیع میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر اس کو میدان مل جائے تو پوری دنیا کی استعماری طاقتوں کے مقابلے میں اونچے قد کے ساتھ، تمام قد کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی سازشوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا ان کا پہلا ہدف یہ تھا کہ مکتب تشیع کو دوسرے مکاتب کے مقابلے میں لا کر ان کے آپس کی جنگیں شروع کروائی جائیں، اور اس کے بعد پھر مکتب تشیع کے پیروکاروں کے اندر اختلافات کا ایسا بیج بویا جائے کہ یہ قوم کبھی بھی اکٹھی نہ ہو سکے۔ پھر ان اختلافات میں جو چیزیں مکتب تشیع کی حیات کا باعث ہیں ان چیزوں کو سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی جائے اور اس کے بعد ان کو نشانہ بنایا جائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے وہ ہماری آزاداری ہے، چونکہ آزاداری وہ چیز ہے جو مکتب تشیع کو روح عطا کرتی ہے اور شہادت کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ جس قوم نے مرنے کا راستہ سیکھ لیا ہو اور جان لیا ہو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور مکتب تشیع کو کربلا نے مرنے کا راستہ دکھایا ہے، لہٰذا سب سے پہلا ہدف ان کا ہماری آزاداری کی رسومات، لہذا اس کے نتیجے میں بھی ہمیں مختلف قسم کے اختلافات کا شکار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سب سے اہم فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی میں جس چیز نے سب سے بنیادی رول پلے کیا وہ رہبریت تھی، لہذا رہبریت جو کہ مرجعیت کی اگلی شکل ہے، اگلا درجہ ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے۔ لہذا آج کی دنیا میں حوزات علمیہ کے حوالے سے دنیا کو مغرب نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگر آج بھی آپ امریکہ چلے جائیں، آپ کا جب انٹرویو لیا جائے گا تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، آپ بتائیں گے میں مسلمان ہوں، کہا جائے گا آپ شیعہ ہیں یا سنی،
صحیح،
لیکن ہمت مردہ مدد خدا، انشاءاللہ تعالی مجلس وحدت مسلمین کا عزم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان داخلی اختلافات کو بھی حکمت سے، دانائی سے ختم کرنے کی جدوجہد کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام خمینی اور رہبر معظم کی پیروی میں جو پیغام اس وقت پوری دنیا کی بیداری کا باعث ہے، اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے تاکہ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو سکے۔ اس کے لیے الحمدللہ کچھ کوششیں ہوئی ہیں اور کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، ہم قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جس طرح سے ایک سمپل سی بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو مستری اور مزدور کی ضرورت ہوتی ہے، اور مستری جب بلڈنگ کی دیوار کھڑی کر رہا ہوتا ہے تو ہر ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اینٹوں کا ڈھیر پھینک دے اور اس سے دیواریں کھڑی ہو جائیں۔ اسی طرح سے وحدت بین مؤمنین اور وحدت بین مسلمین کے لیے ایک ایک اینٹ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر عمارت کھڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تباہ شدہ بلڈنگ کو آپ جب سامنے رکھتے ہیں، اس بارے میں کام کٹھن ہے، چیلنجز بڑے سخت ہیں، لیکن جو دوست احباب علماء کرام تنظیمی دوست تربیت یافتہ افراد اس عزم کے ساتھ میدان میں اترے ہیں، ان کو یقین ہے اور اللہ کی بارگاہ سے امید بھی ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ ایک قدم اٹھایا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کرے گا، اور دونوں محاذوں پہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جو ہماری ذمہ داری ہے شرعی طور پر وہ ذمہ داری پوری کرنے میں کامیاب ہوں گے۔
سب یہ جو ابھی جن محاذوں کا آپ نے ذکر فرمایا، اس میں ایک اگر میں اسپیسیفکلی اس کا ذکر کرنا چاہوں، اہل تشیع کی جو پاکستان میں صورتحال ہے، کوئٹہ، کراچی، ڈی اے خان اور سب سے بڑھ کے پارہ چنار، وہاں پہ کون سا ظلم ہے جو ان کے اوپر روا نہیں رکھا جا رہا؟ اغوا کیے جا رہے ہیں، اغوا کرنے کے بعد انہیں قتل کرنے کے بعد آگ لگا کر واپس کیا جاتا ہے، اور تاوان لینے کے باوجود انہیں مار دیا جاتا ہے، اور ٹارگٹ کلنگ آپ کراچی میں ملاحظہ کر رہے ہیں، اسی طرح ڈی اے خان میں بھی ٹارگٹ کلنگ ہے، اور کوئٹہ میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی کارروائی نہ ہو۔ تو ایم ڈبلیو ایم نے، کیونکہ اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے اہداف میں تشیع کے حوالے سے بھی ایک روڈ میپ موجود ہے، تو اس حوالے سے، اس روڈ میپ کے حوالے سے آپ ذرا تھوڑی تفصیل بتا دیں۔
دیکھیے، آپ نے پھر ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے جس کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے بلکہ عالمی استعمار کے عزائم اور منصوبوں سے ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اگر آپ پارا چنار کے اندر دیکھیں تو پارا چنار کے اندر جو صورتحال اس وقت ہے اس کے پیچھے بھی عالمی استعمار کے عزائم موجود ہیں۔
صحیح۔
اور کوئٹہ کے اندر جس طرح کی فضا اس وقت بنائی جا رہی ہے اور ہمارے 450 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے بھی استعماری عزائم موجود ہیں۔ حتیٰ کچھ حکومت پاکستان کے آفیشلز سے جب بات ہوئی میری تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ بلوچستان کی صورتحال کو خراب کرنے اور وہاں پر شیعہ شخصیات اور عمائدین کے قتل عام میں 4 ممالک واضح طور پر ملوث ہیں۔
اچھا۔
جس میں انڈیا بھی شامل ہے، 2 عرب ممالک بھی شامل ہیں، اور کچھ مغربی ممالک بھی شامل ہیں۔
صحیح۔
یہ آفیشلز کا اپنا اعتراف ہے کہ ہاں ایسا ہے، لیکن چونکہ حکومتیں ہماری کمزور ہیں، ادارے ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، داخلی انتشار سب سے زیادہ ہے، لہٰذا دشمن کو بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح کی سازشیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر ایک عمارت کی دیواریں مختلف جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہوں، کمرے کے دروازے نہ ہوں اور مختلف جگہوں میں سوراخ ہوں، تو آپ کس کس سوراخ کو بند کر سکتے ہیں اور باہر سے دشمن کی آمد کو روک سکتے ہیں؟ پاکستان کی صورتحال اس وقت ایسی ہے۔ اب اس صورتحال میں ہم جب دیکھتے ہیں پارا چنار کی صورتحال کو، تو ہمیں وہاں پر شہداء کی مدد کرنی چاہیے، وہاں پر جو متاثر لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جو ان کی مظلومیت کی آواز ہے اس آواز کو نیشنل سطح پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس آواز کو اٹھانا چاہیے، اس آواز کو عالم انسانیت تک پہنچانا چاہیے۔ اور اس کے لیے الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے مجلس وحدت مسلمین نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرتی رہے گی۔ جہاں تک ڈیرہ اسماعیل خان، گلگت بلتستان، کراچی اور کوئٹہ کے واقعات کا تعلق ہے، وہاں پر چونکہ ٹارگٹ کلنگز اور بے گناہ لوگوں کی گرفتاری اور ان کی اسارت کا مسئلہ درپیش ہے، اس حوالے سے چونکہ دہشت گردی کو ہم ایز اے مکتب کسی بھی صورت میں اور کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں کر سکتے، یہ ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف ہے کہ ظلم کے ذریعے سے کوئی تبدیلی آئے۔ ہم نے، میں نے کسی سیمینار میں بھی یہ عرض کیا پچھلے دنوں، جہاں پر مختلف قسم کے جو بیوروکریسی کے لوگ تھے تو ان کے سامنے بھی یہ بات میں نے کی ہے کہ بھائی مکتب تشیع کا یہ امتیاز ہے طول تاریخ میں کہ اس نے خون بہایا ضرور ہے، لیکن اپنا خون دے کر مکتب کی بھی آبیاری کی ہے اور اپنی سرزمینوں کی بھی آبیاری کیا ہے۔ جس کی زندہ مثال انقلاب ہے، انقلاب ایران ہے، جس کی زندہ مثال لبنان ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے آپ کے صدر اسلام سے لے کر کہ آپ کو آئمہ کی زندگی میں بھی ظلم کہیں نظر نہیں آتا، تجاوز کہیں نظر نہیں آتا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا عمل کہیں پر نظر نہیں آتا، بلکہ اپنا خون دے کر لوگوں کو مدد پہنچانا، لوگوں کی آبیاری کرنا، لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کرنا، اپنی سرزمین کو دشمنوں کے چنگل سے نکالنا، یہ ان کی سنت و سیرت میں نظر آتا ہے، یہی چیز ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ لہٰذا جب ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں کوئی شخص مظلوم ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جہاں جہاں کوئی ظلم ہو رہا ہو، چاہے اس ظالم کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ہمیں اس ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے،
چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو۔
میں نے عرض کیا، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے اس ظالم کا تعلق ہو۔ ظلم اور عدل دو ایسے مقولے ہیں جن کو امیر المومنین نے آمنے سامنے رکھا ہے اور انسانی معاشروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو مظلوم ہے، ایک حصہ وہ ہے جو ظالم ہے، اور امیر المومنین کی جو وصیت ہے وہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کی نفرت ہے اور ظالم سے لڑنا ہے۔ اب یہ دو جو مقولے امیر المومنین کی اپنی وصیت میں اور ان کی تربیت میں اور ان کے افکار میں نظر آتے ہیں، یہ ہمارا ورثہ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ کراچی سے گلگت بلتستان تک جہاں پر بھی بے گناہ اسیر ہیں، ان تمام اسیروں کو ہم قانونی رستے استعمال کرتے ہوئے ان کو زندانوں سے نکالیں اور ان کی قید کو کسی بھی صورت میں رہائی میں تبدیل کریں۔ اس کی ایک مثال، آج سے 16 سال پہلے کسی گھر پہ ریڈ ہوا، ایک بچے کو وہاں سے اٹھا لیا گیا باقی لوگوں کے ساتھ، اس بچے کی عمر تھی اس وقت 13 سال،
صحیح،
اس پر کوئی ایف آئی آر، کوئی اس پر مقدمہ نہیں تھا، لیکن ہمارا نظام اتنا ظالمانہ ہے کہ اس بچے نے 17 سال جیل میں گزار دیے اور اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم نے جب سے یہ موومنٹ شروع کی، ابھی ہم نے اس طرح کے کیسز کو نکالنا شروع کیا، نتیجتاً 2 مہینے کی تگ و دو کے بعد وہ بچہ جو 13 سال کی عمر میں جیل میں چلا گیا تھا اور بغیر کسی جرم کیے گیا تھا، اس کو 30 سال کی عمر میں ہم نے باہر نکالا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مظلوموں کی حمایت کی ایک شکل ہے، اور اس حوالے سے ہم نے گلگت سے لے کر کوئٹہ تک کوشش یہ کی ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کے مظلوم لوگ، بے گناہ لوگ قید میں پڑے ہوں، ان کے مقدمات لڑے جائیں اور ان کو آزادی دلائی جائے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرمینلز کو ہم سپورٹ فراہم کریں، اس لیے کہ کرائم چاہے کسی بھی صورت میں ہو، وہ ہمارا دین اور ہمارا مکتب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم شناسائی کرتے ہیں کون لوگ مظلوم ہیں،
صحیح،
کن کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کی مدد اس وقت ہم اس صورت میں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی میدان ہیں، جہاں جہاں ہو سکتا ہے لوگوں کو ریلیف کے ذریعے سے، ان کی فکری تربیت کے ذریعے سے، تعلیم کے میدان میں ان کو سہولتیں پہنچا کر، یا اس کے علاوہ بھی دیگر جو امور ہیں جہاں پر کسی قوم کے جوانوں کو قوم بننے میں، زندہ ہونے میں، فکری تربیت میں مدد دی جا سکتی ہے، ان تمام شعبوں میں انشاءاللہ ہمارے دوست احباب کام کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے انشاءاللہ تعالی مثبت نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔
صحیح، بس اب دوبارہ میں جو پہلا موضوع تھا اس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پاکستان میں آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہے اور یہ ایفٹ آباد آپریشن ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں مثالیں ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی دوسری صورت میں ہماری جو حکومت کی صورت حال ہے، ڈی جی آئی ایس آئی نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جو سعودیہ ہے وہ فنڈ کرتا ہے پاکستان میں طالبان کو اور کئی جو مدارس ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں ان کو، جبکہ دوسرے اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو وزیر خارجہ صاحبہ ہیں وہ سعودیہ کا دورہ کر کے آتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں، وہ جس طرح کی مدد ہم سے چاہتے ہیں، خصوصاً بحرین کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ امریکہ نے ہمارے اوپر جو ظلم توڑے ہیں اس کے جواب میں بھی جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہماری جو دوستی ہے وہ جاری رہے گی، وہاں سے ابھی بھی ان کی وزیر خارجہ ہمارے دورے پر ہیں، تو یہ کیا تضاد ہے؟ ایک طرف حکومت خود یہ اعتراف کرتی ہے کہ فلاں 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 جو مسائل ہیں وہ سعودیہ اور امریکہ کی وجہ سے ہیں، دوسری طرف وہ ان کے ساتھ یہ نرم رویہ اختیار کیوں ہے؟
یہ بنو امیہ کی سیاست ہے، صحیح، امیر شام کی سیاست ہے، جو ہر دور میں مختلف شکلوں میں زندہ رہی ہے۔ آج کے دور میں اگر زرداری صدر مملکت ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق کس خاندان سے، کس مسلک سے، کس فرقے سے ہے،
صحیح،
بلکہ اقتدار، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ الملک اقیم، جو مملکت ہوتی ہے، جو مملکت داری ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہ عقیم ہوتی ہے، بانج ہوتی ہے، وہ کسی اولاد کو بھی نہیں پہچانتی اور کسی دوست کو بھی نہیں پہچانتی، ان کا دوست ان کے مفادات ہوتے ہیں۔
صحیح.
آج بھی جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد ان کا اپنا اقتدار ہے، ان کے اپنے منافع ہیں، ان کے اپنے وہ مقاصد ہیں جس سے ان کی فیملی کو فائدہ پہنچے، چاہے اس کے نتیجے میں پورا ملک ہی کیوں نہ تباہ ہوتا ہو۔ آپ نے ریمنڈ ڈیوس کی بات کی، آپ نے حیدرآباد کے آپریشن کی بات کی، آپ کا کیا خیال ہے جن لوگوں نے وردی پہن کر امریکیوں کو مدد دی، جن لوگوں نے وردی پہن کر طالبان کو مدد دی، جن لوگوں نے وردی پہن کر القاعدہ کے لوگوں کی تربیت بھی کی اور ان کو سپورٹ بھی فراہم کی، کیا وہ اس ملک کے وفادار تھے؟ نہیں، وہ اپنے پیٹ کے وفادار تھے۔ چونکہ پیٹ کے وفادار تھے اس لیے انہیں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔
صحیح.
جو ہماری بدقسمتی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہماری ایجنسیوں کے اندر بھی، ہماری فوج کے اندر بھی اور ہمارے سیاستدانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ سعودیہ کا جو کردار پاکستان کے اندر رہا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا کردار نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ اگر جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اقتدار سے باہر آ جائیں تو وہی بات کرتے ہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، لیکن جب اقتدار میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کی اقتدار کی طلب اور اس کی ہوس ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے اور وہ اپنے دشمن کو بھی دوست کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ امریکیوں کے مظالم سے کون واقف نہیں ہے؟ کیا ہماری وزیر خارجہ یا ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے صدر واقف نہیں ہے؟ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن چونکہ ڈالرز ملتے ہیں اس لیے جب تک ڈالرز ملتے ہیں اور ان کا اقتدار جاری ہے ان کو ان کی تعریف کرنی ہے۔ سعودیوں نے پاکستان کو تباہ کرنے میں جو رول پلے کیا ہے وہ کسی اور مسلمان ملک نے نہیں کیا۔ آج بھی پاکستان کے اندر، پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان بریلوی اکثریت کا ملک تھا، اس ملک کے اندر اس وقت ایسے مدارس موجود ہیں جہاں پر 10-10, 12-12 ہزار طالب علم پڑھتے ہیں اور ان طالب علموں کا ماہانہ خرچہ کروڑوں میں ہے۔ یہ کروڑوں روپے کہیں چندے سے نہیں ملتے بلکہ یہ انہی فنڈز میں سے ملتے ہیں جو کچھ امریکیوں کے ہیں اور کچھ آل سعود کے ہیں۔ بلتستان جیسی سرزمین میں جہاں پر 98% شیعہ ہیں، وہاں پر گانچے کے علاقے میں ایک مدرسہ بنایا جاتا ہے، 1200 طالب علم اس مدرسے میں جمع کیے جاتے ہیں اور اس مدرسے کا ماہانہ خرچہ 80 لاکھ روپے ہے جو سارے کا سارا جدہ سے آتا ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے، ہماری ایجنسیوں کو بھی پتا ہے، ہمارے اداروں کو بھی پتا ہے۔ وہی مدرسہ جب کبھی کسی کرائسس کی صورتحال بنتی ہے اسی کے طالب علم آتے ہیں چاکنگ کرتے ہیں، اسی کے طالب علم آتے ہیں فرقواریت پھیلاتے ہیں، اسی کے طالب علم آتے ہیں اور گن ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہے کہ پاکستان صرف نہیں بلکہ تمام عرب ممالک میں، تمام مسلمان ممالک میں ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے جو آل سعود کے مقاصد کی تکمیل کا باعث بنے اور ان کے نظریات کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں تاکہ کہیں سے بھی ان کے ظلم و ستم کے حوالے سے آواز اٹھانے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ اب اس سازش کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے، تمام فرقوں کی ہے کہ سب مل کر اس سازش کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں۔
درست ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں مسلمین اور اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ نے کے بعد